الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد مجالس ابرار سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے ارشاد فرمایا کہ جس طرح نیکی اور ثواب کا کام کرنا مطلوب ہے اسی طرح اس کے ثواب کا بقا بھی مطلوب ہے یعنی اس کا ثواب محفوظ رہے یہ بھی تو مطلوب ہے زبان کی حفاظت نہ کرنے سے غیبت کے سبب یا اذیت مخلوق کے سبب سے یعنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچا دی اس عورت کا کیا حال ہوا جو نماز روزہ اور کثرت عبادت کے باوجود بھی فن نار کے لائق ہوئی جیسا کہ حدیث میں وارد ہے پس ثواب کو ضائع کرنے والے اسباب سے بھی بچنا ضروری ہے یعنی گناہوں سے حفاظت کا اہتمام جو حدیث پاک ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے میں کوئی عورت ہے جو بہت زیادہ عبادت کرتی ہے نوافل بہت پڑھتی ہے لیکن زبان کی بڑی کڑوی کسیلی ہے اور تکلیف پہنچاتی ہے زبان سے آپ نے فرمایا کہ ہی فی النار یہ عورت دوزخ میں جائے گی اور اس کے برعکس ایک عورت کی نوافل وغیرہ زیادہ نہیں ہیں عبادت زیادہ نہیں کرتی لیکن اخلاق اس کے انتہائی اچھے ہیں آپ نے فرمایا یہ فی الجنہ یہ جنت میں جائے گی تو ہم اپنی عبادت بھی کریں لیکن اس کے باقی رہنے کی بھی فکر کریں اس کے محفوظ رہنے کی بھی فکر کریں اس طرح سے کہ اپنی آنکھوں کی اپنے کان کی خصوصاً زبان کی حفاظت کریں تاکہ زبان کے گناہ سے آنکھوں کے گناہ سے ہمارے نیک اعمال ضائع نہ ہوں ارشاد فرمایا کہ حسن ظن کا حکم دوسروں کے ساتھ ہے اور بدظنی سے بچنا دوسروں سے ہے مگر معاملہ برعکس ہے کہ اپنے ساتھ حسن ظن اور دوسروں سے بدظنی ہے اپنے ساتھ بدگمانی رکھے نفس سے بدگمانی رکھے کیا خبر کس وقت جو ہے گناہ کر بیٹھے کس وقت جو ہے ہمیں گناہوں کے کنویں کے اندر پھینک ڈالے نفس کا کوئی بھروسہ نہیں بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا اپنے آپ سے بدگمانی دوسروں سے حسن ظن رکھنا چاہیے ان کی کوئی خطا بھی نظر آئے اس میں کوئی ایسی تاویل کر لے کہ اس سے حسن ظن پیدا ہو جائے اس نے کسی نیکی کی وجہ سے یہ کام کیا ہے مگر ہمارا معاملہ دوسرا ہے کہ ہم دوسروں کے عیبوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور ان سے بدظن رہتے ہیں اور اپنی خوبیوں پہ نظر رکھتے ہیں اپنے کو اچھا سمجھتے ہیں یہ ہلاکت کی بات ہے ارشاد فرمائے کہ بعض لوگ وہ ہیں جو بظاہر خود تو اعمال صالحہ کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں مگر اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کے افعال غیر مشروع اور معاصی میں بھی شریک رہتے ہیں جو خدا کے نافرمان ہیں محض اس خیال سے کہ یہ دنیا اس میں رہتے ہوئے برادری کنبے کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے اور یہ مقولہ زبان زد ہے کہ میاں دین سے دنیا تھامنا بھاری ہے اور بعض وہ ہیں کہ شریک تو نہیں ہوتے مگر ہوتے ہوئے منکر ہوتے ہوئے دیکھ کر ان کو منقراد کرنے والوں کے افعال سے نفرت بھی نہیں ہوتی ان میں وہ شیر و شکر رہتے ہیں ملے جلے رہتے ہیں یعنی روزانہ کھانے پینے میں ان سے کوئی پرہیز نہیں کرتے حاصل یہ ہے کہ اپنے کسی برتاؤ سے ان کے گناہوں پر اظہار نفرت نہیں کرتے ایسے لوگوں کے اعتبار سے اس شبہ مذکورہ کا جواب یہ ہے کہ شرکت یا سکوت خود گناہ ہے تو ان کا ابتلا بھی معصیت کے سبب ہوگا اور یہ سوال نہ ہو سکے گا کہ غیر عاصی پر بھی مصائب آتے ہیں یعنی ایک آدمی خود تو گناہ نہیں کر رہا لیکن گناہوں میں شریک ہے دوسرے لوگ گناہ کر رہے ہیں ساتھ میں یہ بھی بیٹھا ہوا ہے ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہے اور ان کے گناہوں پر راضی ہے تو اس پر بھی مصیبت آئے گی بلا آئے گی جو بلا گناہگاروں پر آئے گی وہ اس کے اوپر بھی آئے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں امم سابقہ کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فلاں بستی کو الٹ دو عرض کیا کہ اے اللہ فلاں شخص اس بستی میں ایسا ہے کہ اس نے کبھی کوئی آپ کی نافرمانی نہیں کی اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ماں اس کے الٹ دو وہ بھی انہی میں سے ہے اس لیے کہ ہماری نافرمانی دیکھتا تھا اور کبھی اس کے تیوریوں پر بل بھی نہیں پڑتا تھا اور اس کی مثال تو دنیا میں بھی موجود ہے جو شخص حکومت اور سلطنت کے باغیوں سے میل رکھتا ہو یا ان کو امداد دیتا ہو وہ شخص بھی باغیوں ہی میں شمار کیا جاتا ہے. ہم جس کے وفادار ہیں وفاداری اسی وقت تک ہے کہ ہم اس کے دشمنوں سے نہ ملیں, ورنہ ایسے شخص کو وفادار ہی نہ کہیں گے جو دشمنوں سے ملے. یہ تو اجتماع ضدین ہے, دونوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں, دنیا داری کو بھی نبھانا چاہتے ہیں اور خدا کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں. ہم خدا خواہی وہ ہم دنیا ہے دوں این خیالست و محالست و جنوں. ارشاد فرمایا کہ جب تک کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم نہ ہو اس وقت تک حسب ذیل معمول اختیار کرے. یہ معمول اس تشریح کے ساتھ مستحب ہے, ورنہ اصل مقصود جو واجب ہے کہ مقدمات میں یا اس کے لیے ضروری ہونے کی وجہ سے بھی ضروری ہے, اور جب کسی سے اصلاحی تعلق ہو جائے تو یہ اپنے معمولات ان کی خدمت میں پیش کر دے, پھر حسب تجویز مصنف عمل کرے. یعنی جو معمولات اب بتائے جا رہے ہیں جیسے ذکر اللہ کی کثرت اختیار کرے جب تک کسی اللہ والے سے تعلق نہیں, ذکر اللہ کی کثرت اختیار کرتے پڑے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے فارغ اوقات میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یا صرف اللہ اللہ کہا کرے, اس میں کسی تعداد کی قید نہیں. کوئی وقت مقرر کر کے ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی, ایک تسبیح درود شریف کی, اور ایک استغفار کی اس نیت سے پڑھے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بڑھے اور دنیا کی محبت گھٹے. ایک تسبیح کم از کم ہے, جی چاہنے پر وقتی طور پر یا دوامی طور پر جتنا اضافہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. جب بھی کوئی دینی کام کرے, مثلا سلام, مصافحہ, وضو, نماز, تلاوت, زکات, خیرات, اس سے قبل یہ نیت رکھے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور ثواب میں ترقی ہوگی. جو بھی نیک کام کرنا ہے اس میں سب سے بڑی نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہو. نماز پڑھے, تلاوت پڑھے, اسی نیت سے کرے, اور دوسرے درجے میں ثواب کی بھی لالچ رکھے کہ ثواب میں بھی ترقی ہوگی. اللہ تعالیٰ کے انعامات کو روز 10 منٹ سوچا کریں کہ اس نے انسان بنایا, دولت ایمان دی, احباب و اعزہ اور بے شمار نعمتیں دی ہیں, لہذا اس کی حمد و ثنا اور اطاعت کیسی ضروری ہے. ایسے ممکن کی طرف سے بے التفاتی سخت مضربات اور بڑی نالائقی ہے. ایسے محسن کی طرف سے بے التفاتی سخت مضربات اور بڑی نالائقی ہے. اس سوچنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت سے طاعت میں جان آ جاتی ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچنا, اس میں بڑی کمی ہے. ہماری زبان میں دل میں شکایتیں زیادہ رہتی ہیں اور تنگی کی شکایت بہت رہتی ہے کہ فلاں چیز نہیں, فلاں چیز اویلیبل نہیں. اصل میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کتنی نعمتیں حاصل ہیں, اور ہر نعمت پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور یہ بھی احساس کرنا چاہیے کہ یہ نعمت جو ہمیں حاصل ہے ہمیں اس کا کسی طور بھی استحقاق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں محض اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے, اور جب چاہے وہ چھین بھی سکتے ہیں, اس سے بھی برے حال میں کر سکتے ہیں. تو اس لیے نعمتوں کا شکر, نعمتوں کو سوچنا, احسانات کو سوچنا محبت کو بڑھاتا ہے محسن کی, اور جب محبت بڑھ جاتی ہے محسن سے تو اس کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے. مرنے کے وقت سے لے کر حشر و نشر تک جو معاملات پیش آنے والے ہیں, سوتے وقت ان کا تصور 15 منٹ کیا کرے. مثلا یہ کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مومن دنیا سے آخرت کو جانے لگتا ہے تو اس کے پاس سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں, ان کے پاس جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے. پھر ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جان پاک, اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضا مندی کی طرف چل. پھر جب ملک الموت اس کو لے لیتے ہیں تو وہ فرشتے ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے, بلکہ اس کفن اور خوشبو میں رکھ لیتے ہیں اور اس کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں, اور زمین پر رہنے والے فرشتوں کی جس جماعت پر گزرتا ہے وہ پوچھتے ہیں یہ پاک روح کون ہے. یہ فرشتے اچھے اچھے الفاظ سے اس کا نام بتاتے ہیں کہ یہ فلانے کا بیٹا ہے. پھر آسمانی دنیا تک اس کو پہنچاتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھلواتے ہیں, اور دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور آسمان کے مقرب فرشتے اپنے قریب والے آسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں, یہاں تک کہ ساتویں آسمان تک اس کو پہنچایا جاتا ہے. اب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھ دو, اور اس کو سوال و جواب کے لیے زمین کی طرف لے جاؤ، اس کی روح اس کے بدن میں لوٹائی جاتی ہے، مگر اس طرح نہیں جیسے دنیا میں تھی، بلکہ اس عالم کے مناسب جس کی حقیقت دیکھنے سے معلوم ہوگی۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، یعنی اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ کون شخص ہیں جو تم نے بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ایک پکارنے والا اللہ کی طرف سے آسمان سے پکارتا ہے کہ میرے بندے نے ٹھیک ٹھیک جواب دیا، اس لیے جنت کا فرش کر دو اور اس کو جنت کی پوشاک پہنا دو اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، جہاں سے اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے۔ اس کے بعد اسی حدیث میں کافر کا حال بیان کیا گیا جو بالکل اس کی ضد ہے۔ اس کے بعد یہ واقعات ہوں گے، سور پھونکا جائے گا، سب مردے زندہ ہوں گے، میدان محشر کی بڑی بڑی ہال کی باتیں ہوں گی، حساب کتاب ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، کسی کا حق ہم پر رہ گیا ہوگا اس کو ہماری نیکیاں دلائی جائیں گی، خوش قسمتوں کو حوض کوثر کا پانی ملے گا، کچھ صراط پر چلنا ہوگا، بعض گناہوں کی سزا کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا، ایمان والوں کی شفاعت ہوگی، جنتی جنت میں جائیں گے، وہاں حق تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ ان سب باتوں کی تفصیل قیامت نامہ اردو شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میں مل سکتی ہے، اور سوچے کہ ان حالات میں اعمال صالحہ ہی کام آ سکتے ہیں، سفر آخرت کی تیاری یہاں پر ہی ہو سکتی ہے، اور وہ اتباع سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے ہی میں منحصر ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا فی بیتی فی مصلی اذ دخل علی رجل فاعجبنی الحال التی رآنی علیہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمک اللہ یا ابا ہریرہ لک اجران اجر السر و اجر العلانیہ۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر میں اپنے مصلی پر نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور یہ دیکھ کر مجھ کو خوشی ہوئی کہ اس شخص نے مجھ کو نماز پڑھتے دیکھا، یعنی میرا خوش ہونا ریاکاری تو نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ خدا تجھ پر رحم فرمائے، تجھ کو دو اجر ملیں گے، ایک تو خفیہ طور پر نماز پڑھنے کا اور دوسرا اجر نماز ظاہر کا، دوسرا اجر نماز ظاہر کا۔ تشریح میں ارشاد فرمایا ہے کہ ظاہراً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی اس سبب سے تھی کہ دیکھنے والے کو بھی عمل کا شوق پیدا ہوگا، یا بحکم من سن سنتاً حسنتاً فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا، اس کے ثواب اس کے ہم عمل کو بھی ملے گا، یعنی کوئی شخص کوئی نیک کام کرتا ہے اس کو دیکھ کر دوسرا آدمی وہی کام نیک کام کرے گا تو یہ پہلے والے شخص کو جس کو دیکھ کر اس نے کیا اس کو بھی اس کے عمل کا ثواب ملے گا۔ ترجمہ من سن سنتن الاخر کا یہ ہے کہ جو شخص جاری کرے کوئی نیک طریقہ اس کے لیے ثواب اس طریقے کا ہوگا، اور جو اس پر عمل کرے گا اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ یا اس نعمت پر خوشی ہوئی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا تو اس نعمت پر خوشی ہوئی کہ حق تعالیٰ نے اچھی حالت کو مخلوق پر ظاہر فرمایا اور میرے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائی، یا خوشی اس بات پر ہوئی کہ نماز جیسی اہم عبادت کو ایک مسلمان نے دیکھا جو اس پر گواہ ہوا اور اس کی روایت سے ایک گروہ مسلمانوں کا گواہ ہوگا اور یہ معنی ان سب ہیں سر و علانیہ معنی کے ساتھ۔ واللہ اعلم بالاحوال۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں پیدائش کے وقت کی سنتیں ہیں، جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہنا، دائیں کان میں جو اذان دی جائے گی وہ فجر کی اذان کے اندر جو دو کلمے اضافی ہوتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم اس کے ساتھ، اور بائیں کان میں تکبیر۔ جب بچہ 7 روز کا ہو جائے تو اس کا اچھا سا نام رکھنا، 7ویں روز عقیقہ کرنا، اگر 7ویں روز نہ کر سکے تو 14ویں روز ورنہ 21ویں روز بھی کرتے ہیں۔ بچے کا سر مون کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنا، سر مونڈنے کے بعد بچے کے سر میں زعفران لگا دینا، لڑکے کے عقیقے میں دو اور لڑکی کے عقیقے میں ایک بکرا یا بکری ذبح کرنا. عقیقے کا گوشت کچا یا پکا کر تقسیم کیا جا سکتا ہے. عقیقے کا گوشت دادا دادی نانا نانی سبھی کھا سکتے ہیں. کسی بزرگ سے چھوارا چبوا کر بچے کے منہ میں ڈالنا یا چٹانا اور دعا کرانا. جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز اور دیگر دین کی باتیں سکھلانا. جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تو سختی سے ڈانٹ کر نماز پڑھوانا اور ضرورت پیش آئے تو سزا دینا تاکہ نماز کا عادی ہو جائے. تنبیہ: آج کل لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑا جا رہا ہے اور یوں کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں کہ بڑا ہو کر بچہ صحیح ہو جائے گا. یاد رکھنا چاہیے کہ اگر بنیاد ٹیڑھی ہو جائے تو اس پر تعمیر ہونے والی عمارت ٹیڑھی ہی ہوگی. اس لیے ابتدا سے ہی اخلاق حسنہ سے اولاد کو مزین کرنا چاہیے، ورنہ بعد میں پچھتاوا ہوگا. مشروطی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض شمائل و اخلاق و عادات کے بیان میں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے قبل ہر آنکھ میں 3-3 سلائی سرمے کی ڈالتے تھے، اور آپ سفید کپڑے کو اور کرتے کو پسند کرتے تھے، اور آپ کی آستین گٹے تک ہوتی تھی، اور آپ چادر یمانی کو پسند فرماتے تھے، اور کبھی بالوں کی سیاہ چادر بھی پہنتے تھے، اور ایک بار رومی جبا تنگ آستین کا بھی پہنا ہے. اس سے تشبہ ممنوع لازم نہیں آتا، کیونکہ یہ ثابت نہیں کہ وہ لباس اہل روم کا خاص تھا. رومی ہونا بر اعتبار صاف کے ہے، اور آپ نے سیاہ سادہ چرمی موزے بھی پہنے ہیں اور ان پر وضو میں مسح فرمایا ہے، اور آپ کے نعلین شریفین میں انگلیوں میں پہننے کے 2-2 تسمے تھے، ایک انگوٹھے اور صدابہ کے درمیان میں، اور ایک وسطی اور اس کے پاس والی کے درمیان میں، اور ایک پشت پر کا تسمہ بھی دوسرا تھا، اور آپ بالوں سے صاف کیے ہوئے چمڑے کے نعلین پہنتے تھے اور وضو کر کے ان میں پاؤں بھی رکھ لیتے. روایت کیا اس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے جو پڑھا، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جو لوگ بیمار ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، نہیں بھی کہا، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، بچے، سب بیماروں کو اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے، کامل عافیت نصیب فرمائے، اللہ آسانیاں فرمائے، راحتیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، تمام شرور اور فتن اور بلاؤں کو اور اپنی ناراضگی کو ہم سے اٹھا لے، ہم سے راضی ہو جائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى الله على النبي الكريم.